الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد مصطفى وعلى آله الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الإمام المهدي في الأرضين أجل الله فرجه الشريف أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد عزیزان گرامی سب سے پہلے آج کے دن کی مناسبت سے ملیکۃ الارض ام المؤمنین ام الزہرا حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی چونکہ وفات کا دن تھا اس مناسبت سے تمام اہل ایمان اہل معرفت کو تسلیت عرض کرتے ہیں۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ ایک دو جملوں میں عرض کر کے پھر میں انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، چونکہ آج انتظار کے موضوع پر گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ ہوگی۔ بی بی نے اپنی پوری زندگی میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ زمانے کی حجت خدا کی نصرت کیسے کی جاتی، اگر ہم اس کا خلاصہ نکالیں وہ یہ۔ بی بی کی داستان الگو ہے، اسوہ ہے منتظرین کے لیے۔ بی بی بتا رہی ہیں کہ میں نے جس طرح حجت خدا کی خدمت کے لیے نہ اپنا مقام دیکھا، نہ اپنا رتبہ دیکھا، نہ ثروت، ہر چیز جو بی بی کے پاس تھا انہوں نے رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دی، حتیٰ کہ آج تک خدیجہ کے ہی لال دین خدا پر قربان ہو رہے ہیں اور ذبح ہو رہے ہیں۔ آج جو کچھ بھی دنیا میں آپ رنگ دیکھ رہے ہیں یہ سب فرزندان ہیں حضرت خدیجہ کے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ اللہ نے ان کی نصرت پر، کہ جب انہوں نے وقت کی حجت خدا کی نصرت کی، خدا نے ان کی نسل میں زہرا کو قرار دیا اور 12 امام ان کی نسل میں قرار دی، حتیٰ کہ مولا علی کو پرورش دینے والی بھی خدیجہ تھی، خود بھی نصرت کی اور قیامت تک دین خدا کی نصرت کے لیے حجتیں بھی ان کے وجود سے جاری ہوئی، اور ان حجج الہی کی کیسے نصرت کرنی ہے یہ بھی بی بی نے ہمیں سکھایا۔ انشاءاللہ ہم سب کے لیے اور بالخصوص ہماری خائران کے لیے یہ مقدس ذات جو ہے وہ ہمیشہ مشعل راہ ثابت ہو، اور بی بی سے ہم درس لیں، اور یوسف زہرا کے لیے ہم بھی اپنی جان، اولاد، مال کو ان کی نصرت میں انشاءاللہ فدا کریں۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ حدیث جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے افضل ترین عمل جو ہے وہ ظہور کا انتظار ہے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے محبوب ترین عمل جو اللہ کو سب سے محبوب ہے وہ ظہور کا انتظار ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میری امت کی سب سے بڑی عبادت وہ یوسف زہرا کے ظہور کا انتظار ہے۔ 260 ہجری میں یوسف زہرا پردہ غیبت میں چلے گئے. ہم شیعہ بلکہ بطور کلی عالم اسلام یا اس سے کلی تر عالم بشر مسیحا کا منتظر ہے، اور عالم اسلام جو ہے وہ مہدی موعود کا منتظر ہے. اور بالخصوص ہم شیعہ جو کہ ان کی ولادت اور امامت پر یقین رکھتے ہیں، ہم ان کی غیبت سے ان کے ظہور کے منتظر ہیں. یہ جو ہم لفظ منتظر کہتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں، اور دنیا بھی ہمارے بارے میں یہی کہتی ہے کہ یہ شیعہ جو ہیں یہ کسی امام غائب کے منتظر ہیں. یہ جو ہمیں لقب ملا ہے انتظار منتظر کا، آج تھوڑا سا اس پر ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ انتظار ہوتا کیا ہے، اور آیا واقع ہم منتظر بھی ہیں یا نہیں. آج اس سوال کو ہم نے انشاءاللہ حل کرنا ہے. انتظار کے حوالے سے میں ایک نقطہ جو عرض کروں گا کہ جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ انتظار کتنا مقدس ہے. توجہ رکھیے گا کہ صرف ہم غیبت کے شیعہ مولا کے منتظر نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہمارے آئمہ کے جو اصحاب تھے، جو آئمہ کو دیکھا کرتے تھے، وہ بھی قائم کے منتظر ہوتے تھے. یہ شیعہ تاریخ ہے. آج ہمارے بچوں کو معلوم ہے کہ 12 امام، ہمارے کتنے امام ہیں، وہ فوراً 12 امام. لیکن ایک زمانے میں کہ جب تقیہ کا عالم تھا، یہی حدیث 12 اماموں والی صرف خاص لوگوں کو معلوم تھی، خاص لوگوں کو، ہر آدمی کو نہیں پتا تھا. آج ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام کے شاگرد زرارہ جیسی شخصیت کو بھی علم نہیں تھا کہ ان کے بعد امام کون. یہ اسرار الہی اور اسرار ولایت میں سے تھا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی امام کی شہادت ہوتی تو شیعہ بعد والے امام سے ایک سوال کرتے تھے. یہ ہماری تاریخ میں ہے، ہماری احادیث میں ہے. وہ سوال کیا کرتے تھے؟ اَأَنْتَ الْقَائِمُ، کیا تو وہی قائم ہے کہ جس کی بشارتیں چلی آ رہی ہیں، جو ہمیں ان ظالموں سے نجات دے گا اور دنیا میں عدل الہی کو جاری کرے گا؟ ہمارے امام فرماتے تھے کہ نہیں، میں تمہارا امام تو ہوں، ہادی تو ہوں، لیکن قائم نہیں ہوں. قائم میری نسل سے 5واں، کوئی کہتے تھے میری نسل سے 7واں. تو اس سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے؟ اس سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ صرف ہم کہ جنہیں یہ فخر ہے کہ امت امام قائم ہے، صرف ہمارے اندر وہ محبت نہیں، ہم سے پہلے شیعہ امام کو دیکھتے تھے لیکن قائم سے عشق کرتے تھے. ایک امام کو دیکھتے تھے لیکن قائم سے عشق کرتے تھے، اور آرزو میں رکھتے تھے کہ کب ہم قائم کا زمانہ دیکھیں. اور ایک اور نقطہ جو میں اس سے بڑھ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام قائم کا زمانہ دیکھنے کی آرزو صرف ان شیعوں میں نہیں تھی، خود ہمارے آئمہ میں بھی تھی. کہ ایک دفعہ چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب میں تشریف فرما ہیں، ذکر چل پڑا 12ویں امام کا، تو لوگوں کی صدائیں بلند ہوئی کہ مولا کتنا اچھا زمانہ ہوگا، کاش ہم بھی قائم کا زمانہ دیکھتے. تو ایک دم جعفر صادق کی دل کی سے آہ نکلی، کہا یہ صرف تمہاری خواہش نہیں، جعفر صادق کی بھی یہی آرزو ہے کہ لو ادرکتہ لخدمتہ، کاش میں بھی قائم کا زمانہ دیکھوں اور ان کا خادم بن کے رہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب ہمارے اندر تو یہ جرت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں امام کا خادم بنے، لیکن اگر امام اپنی لسان عصمت سے کہیں کہ قائم وہ ہستی ہے، وہ مقام ہے پروردگار کے نزدیک، کہ جعفر صادق جیسا امام بھی ان کی نصرت اور ان کی خدمت کے لیے تیار ہے، تو اس سے یہ اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے عظیم و شان امام کی امت ہیں. اور یہی جملہ جو چھٹے امام نے امام قائم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا، یہی جملہ سید الشہداء نے بھی اپنے اصحاب میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا. اور جب آخری شب عاشور تھی، سارے اصحاب بیٹھے تھے، سب کو بشارت دی کہ ہم قائم کا زمانہ دیکھیں گے. اس لیے ہماری روایات میں ہے کہ وہ ہستیاں جو مولا کے زمانہ ظہور میں رجعت کریں گی، پلٹیں گی، اس میں سرکار سید و شہداء اور تمام کربلا کے شہداء بھی اس کے اندر ہوں گے. صلوات پڑھنے بار محمد و آل محمد. تو بس یہ انتظار کوئی جدید انتظار نہیں ہے، یہ انتظار قدیم ہے، ہمارے آئمہ کے زمانے سے چلا رہا ہے. خود ہمارے امام بھی منتظر تھے. اور جیسا کہ میں نے پہلے غالباً دوسرے درس میں بتایا کہ قرآنی آیات یہ بتا رہی ہے کہ اہل انجیل بھی منتظر ہیں مسیحا کے، اہل تورات بھی منتظر ہیں. یہ انتظار شروع سے چلا رہا ہے، تمام انبیاء اور ان کی کتابوں میں یہ انتظار ہے کہ کب زمین پر حکم الہی نافذ ہوگا، کب مشرق سے مغرب تک ایک الہی پیشوا حکومت کرے گا اور دنیا کو ظالموں اور ستمگروں سے نجات دے گا. یہ انتظار شروع سے چلا رہا ہے. اور اس انتظار کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں امتیں بھی منتظر ہیں، اور امتوں کے رہبر چاہے نبی یا امام ہو، وہ بھی اس مقدس انتظار میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. اب تھوڑی سی گفتگو میں ٹائم کی محدودیت کی وجہ سے منتظرین کے وظائف، جو کہ ایک اہم ترین ہماری گفتگو ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر چند چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. بطور ایک کلی انتظار ہوتا کیا ہے؟ احادیث یہ کہتی ہیں کہ انتظار حالت نہیں ہے، عمل ہے. جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے یہ حدیث تلاوت کی، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج. انتظار صرف عمل نہیں بلکہ سب سے افضل عمل. ہم لوگ شاید حالت انتظار میں ہیں، دنیا کے کاموں میں بھی مصروف ہیں، اور ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مولا کے منتظر ہیں. نہیں، انتظار تو حالت ہی نہیں ہے بلکہ انتظار عمل کا نام ہے. ہم اپنے گھروں میں جب کسی کا انتظار کرتے ہیں تو آیا حالت انتظار میں ہوتے ہیں یا کچھ عمل بھی کرتے ہیں؟ تو جب چھوٹے سے مہمان کے لیے ہم اتنے عمل کر دیتے ہیں، بعض ایسے مہمان ہوتے ہیں کہ ایک گھنٹہ پہلے وارد عمل ہو جاتے ہیں، بعض ایسے مہمان ہوتے ہیں کہ ایک دن پہلے وارد عمل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے شان شایان انتظامات، اور کچھ تو ایسے مہمان ہوتے ہیں کہ چند دن پہلے سے ہی گھر میں کچھ نہ کچھ کرنے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اپنے دنیا کے مہمانوں کے لیے ہم کتنا عمل انجام دیتے ہیں. تو جو کائنات کا سب سے بڑا مہمان ہو، جو ولی پروردگار ہو، اب مجھ کو اے شیعہ کو سوچنا تو چاہیے کہ مہدی کے انتظار کے لیے میں کیا عمل کر رہا ہوں. عمل ہیں، ہماری احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن آیا میں نے وہ عمل ڈھونڈے ہیں وہ کون سے ہیں؟ بعض لوگ ہمارے یہ کہتے ہیں کہ یہی عمل جو ہم عام طور پر کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہی تو ہیں. عزیزان گرامی، یہ عمل اسلامی اعمال ہیں جو ہم نے اب بھی انجام دینے ہیں، جب ظہور ہوگا پھر بھی انجام دینے ہیں. لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو ظہور کی وجہ بننے ہیں، وہ یہ نہیں ہیں، وہ بھی بیان ہوئے ہیں، ہم انہیں جانتے بھی ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے عمل شروع نہیں کیا. اب بھی میں آپ کے سامنے چند ایک چیزیں بیان کرتا ہوں. مثلا سب سے پہلا مسئلہ جو روایات انتظار میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ اگر آپ قائم کا انتظار کرنا ہے تو سب سے پہلا عمل جو آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ ان کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. البتہ معرفت کے موضوع کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن آج بعنوان عمل انتظار کہ ہمارا سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جس امام کے انتظار میں ہیں، آیا ہمیں ان کی شناخت بھی حاصل ہے؟ آیا ہمیں ان کی معرفت بھی حاصل ہے کہ ہم کس ہستی کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمیں ان کی معرفت، ان کا عرفان ہے. یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اس لیے آئمہ نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اپنے زمانے کا امام کا انتظار اگر کرنا ہے تو پہلے اس کی معرفت پیدا کرو، اور معرفت کے طریقے بھی بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی کہا ہے کہ جب معرفت حاصل کرو، معلومات لو اپنے امام کے بارے میں، ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگو کہ خدا تمہیں یہ معرفت دے۔ میں نے چونکہ معرفت کے موضوع پہ پہلے ایک مکمل گفتگو کر چکا ہوں، اسے تکرار نہیں کروں گا، صرف خلاصہ کروں گا کہ معرفت یعنی وہ یقین والی شناخت ہے جو انسان نے اپنے امام کے بارے میں پیدا کرنی ہے۔ ویسے تو ہمیں اپنے امام کے بارے میں بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، لیکن ابھی یقین نہیں آ رہا۔ جب یقین آنا شروع ہو جائے گا، اس وقت ہم اہل معرفت شیعہ بنتے چلے جائیں۔ چونکہ جیسے کہ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ قائم کے منتظر ان لوگوں کی مانند ہیں جو قائم کے خیمہ میں رہتے ہیں، تو بس قائم کے خیمہ میں وہی رہتا ہے جسے قائم پر صرف شناخت نہیں ہے بلکہ قائم پر یقین بھی حاصل ہو، اور اللہ ہم سب کو اہل یقین میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ تو سب سے پہلا عمل معرفت ہے، چونکہ معرفت کا موضوع پہلے بیان ہو گیا تفصیل سے۔ دوسرا عمل، اب آپ انشاءاللہ توجہ رکھیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے میں منتظر کہلاؤں گا اور میرے اعمال موجب بنیں گے کہ یوسف زہرا جو ہیں وہ ظہور فرمائیں گے۔ دوسرا عمل اپنے امام کی اقتداء ہے۔ اس حوالے سے روایات ہیں، ائمہ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں ہمارے وہ شیعہ جو غیبت کے زمانے میں ہمارے قائم کی اقتداء کریں گے۔ اقتداء کا لفظ آیا ہے، اقتداء کسے کہتے ہیں؟ البتہ ہم اقتداء کو جانتے ہیں، نمازوں میں چند منٹ کا جو امام ہوتا ہے اس کی بھی ہم اقتداء کرتے ہیں۔ ہم شیعوں کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی امام بنے تو اس کی اقتداء ہوتی ہے، چاہے چند منٹ کا ہی کیوں نہ ہو۔ اقتداء کا مطلب ہمیں معلوم ہے، اقتداء یہ ہوتی ہے کہ جس امام کے پیچھے کھڑے ہیں اب نہ اس سے آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ تو امام کی ہمیشہ اقتداء ہوتی ہے، چاہے چند منٹ کا امام ہو یا دنیا آخرت کا امام۔ تو مولا کی اقتداء ہم پر واجب ہے۔ اقتداء کیا ہے؟ اقتداء یہ ہے کہ میں اپنے دن کا آغاز مولا کے ساتھ عہد و پیمان سے کروں، جب صبح ہو نماز و قرآن سے فارغ ہو جاؤں تو مولا سے عہد باندھوں کہ مولا میں آپ کا ادنا سا شیعہ آج پورا دن آپ کی نصرت میں گزاروں گا، اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر کے رکھوں گا، ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کے دل کو درد دے، جو گناہ بن کے آپ کو رنجیدہ کرے، اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جو آپ کی منشا کے خلاف۔ اقتداء کیا ہے؟ اقتداء مولا امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں کہ من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ وہ قائم کے ناصروں میں سے ہو جائے، فل ینتظر، تو وہ انتظار کرے۔ تو کیسا انتظار کرے؟ فرماتے ہیں ول یعمل بالورا و محاسن الاخلاق وهو منتظر، انتظار ایسے کرے کہ تقوی پر عمل کرے اور اپنے وجود کو اخلاق حسنہ سے مزین کرے۔ اقتداء کا خلاصہ یہی ہے کہ میں جب بھی کوئی کام کروں حلال و حرام کو ایک دفعہ دیکھ لوں، دیکھ لوں کہ یہ کام حلال ہے یا حرام، حلال کو انجام دوں اور حرام سے دوری اختیار کروں، یہ ہے تقوی الہی۔ محاسن اخلاق، بد خلقی سے پرہیز کروں اور اپنے اماموں جیسا اخلاق پیدا کروں، یہ ہے اقتداء۔ اسی زمانے میں ایک بڑا عجیب فرمان جو ہماری کتابوں میں موجود ہے غیبت کے زمانے کے شیعوں کے لیے، اسی موضوع اقتداء کے حوالے سے، کہ چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے شیعو، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ہم تمہارے درمیان نہیں ہوں گے، تم ہمیں نہیں دیکھو گے، ہماری حجت کو نہیں دیکھو گے، لیکن چونکہ تم ہمارے شیعہ ہو گئے، لوگ تمہیں ہماری طرف نسبت دیا کریں گے۔ جیسے آج بھی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جعفری ہیں، یہ امام صادق کے ماننے والے ہیں، یہ علی کے ماننے والے ہیں، یہ مہدی کے ماننے والے ہیں، ہم اگرچہ تمہارے درمیان میں نہیں ہوں گے لیکن تمہیں ہمیشہ ہماری طرف نسبت دی جائے گی۔ تو اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ اے شیعو، ایسا عمل دکھانا، ایسا اخلاق دکھانا کہ جب لوگ تمہیں دیکھیں، یعنی مخالفین تمہیں دیکھیں، دیکھیں تمہیں لیکن ان کے منہ سے یہ نکلے کہ رحم اللہ جعفر ابن محمد، خدا جعفر صادق پر رحمت نازل کرے کہ جس کی اقتدا کرنے والے شیعہ اس عظیم کردار کے مالک۔ احمد نے ہمیشہ ہم سے اقتدا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کو کون سے شیعہ پسند تھے، ہمارے ائمہ کے محبوب شیعہ کون سے تھے جن سے امام محبت کرتے تھے؟ ویسے تو ساری دنیا ائمہ سے محبت کرتی ہے لیکن کچھ شیعہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے امام محبت کرتے ہیں، وہ وہی ہوتے ہیں کہ جو اماموں کی اقتدا کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہوں گی، امیر المومنین کے پاس صبح سے لے کر رات تک لوگ آ رہے ہیں، مولا ہم آپ کے چاہنے والے، مولا ہم آپ کے محب، دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، لیکن جب دنیا کے کاموں سے علی فارغ ہوتے تھے، کچھ ایسے بھی شیعہ تھے جنہیں علی خود ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، میسم کی دکان پہ جایا کرتے تھے، میسم تو تھک گیا اب تو آرام کر، میں تیری دکان چلاتا ہوں۔ میسم کون ہے؟ کمیل کے انتظار میں علی رات کو ٹہلا کرتے تھے، انتظار کیا کرتے تھے کہ کمیل نے آنا تھا، ابھی تک آیا نہیں۔ ابو ذر، عمار، سلمان، کہ جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، علی ان کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے کہ میں غریب ہو گیا ہوں، میرا کوئی دوست نہیں بچا دنیا۔ آخر یہ کون تھے؟ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنی کوئی مرضی نہیں رکھی تھی، ساری مرضیاں مولا علی میں رکھی ہوئی تھی، مولا علی کی منشا سے سوچتے تھے، ان کی منشا سے بولتے تھے، ان کی منشا کے مطابق کام کرتے تھے۔ یہ ہے اقتداء۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے زمانے کے امام کی منشا سے بولتے ہیں، ان کی منشا پہ عمل کرتے ہیں، امام انہیں بھی ملنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ سینکڑوں واقعات ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک منتظر کا دوسرا عمل صرف پیروی نہیں، اقتداء ہے، کاملاً اپنے اعمال کو اپنے امام کے ساتھ ہمانگ کرنا۔ اب اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں۔ منتظر جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، چونکہ اسے یقین ہے کہ اسی ٹائم میرا مولا بھی نماز پڑھ رہا ہے، اپنے مولا کی اقتداء کرتا ہے کہ جس وقت میرے مولا کی نماز بلند ہو آسمان کی طرف، میری بھی نماز ان کے ساتھ بلند ہو۔ یہ ہے اقتداء۔ تو لہذا ہمارا دوسرا فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر روز اپنے امام سے ایک عہد کریں، اپنے کاموں کو مولا کی منشا کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا عمل کہ جس کی امام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، بعنوان منتظر جو میرا وظیفہ ہے، وہ امام کی یاد اور ان کا ذکر ہے۔ روایات میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ قائم کو بھلانا نہیں، ان کا ذکر کرنا ہے۔ آپ خود دیکھیں دین نے کتنے انداز سے مولا کا ذکر کیا۔ اب ماہ رمضان ہے، خود اس ماہ رمضان میں اللہ نے زمانے کے ولی کے ذکر کی کتنی صورتیں ہمارے لیے بیان کر دیں، کتنی شکلیں بیان کر دیں۔ ہم روز دعا پڑھتے ہیں، اللہم ادخل اہل القبور السرور، یہ قائم کی دعا ہے۔ ہم دعا افتتاح پڑھتے ہیں کہ اے پروردگار میں اس دولت کریمہ کا مشتاق ہوں، یہ قائم کی دعا ہے۔ شب قدر قرار دی کہ ہمارے اعمال، ہماری تقدیریں وقت کے امام کے پاس جائیں اور وہ ہماری تقدیروں کے فیصلے کریں۔ اللہ نے ماہ رمضان جو کہ ماہ خدا ہے، اس میں قائم کو یاد کرنے کی کتنی صورتیں بنا دی۔ تو ہم تو ان کی امت ہیں، ہمارا تو یہ فرض ہے کہ ہم ہر پروگرام، ہر مناسبت، ہر موضوع کو امام کی یاد سے شروع کریں اور ان کی یاد پہ ختم کریں۔ کل ایک جگہ پہ کچھ لوگ مہمان تھے، میں بھی وہاں موجود تھا، بات ہو رہی تھی القدس ریلی کی، تو میں نے ان دوستوں کو کہا، اب چونکہ موضوع اسی اعتبار سے ذکر پر ہے، تو تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا یہ جو قدس ریلی والے ہیں، میں نے کہا کہ آپ کی جو القدس ریلی ہے یہ کیوں مولا کے ذکر سے خالی ہے؟ اتنا بڑا کام ہے، بیت المقدس کو آزاد کروانے کا یہ جو عزم ہے، اس میں امام کا نام کیوں نہیں لیتے آپ لوگ؟ آپ کو پتہ ہے کہ کس ہستی نے یہودیوں سے بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے؟ روایات اٹھائیں، احادیث کہتی ہیں کہ زمانہ ظہور میں مہدی اور اس کے ناصر ہی بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے۔ تو یہ القدس ریلی اصل میں ہمارا وہ امام کے مشن اور ان کے ہدف کے لیے ہر ماہ رمضان کے آخری جمعے میں تیار ہونا اور مولا کو یہ میسج دینا کہ مولا آپ نے جو کام کرنا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور اس عزم کو ہر سال ہم دہراتے ہیں، اپنے امام کو اپنی نصرت یاد لاتے ہیں، ان سے نصرت کا عہد و پیمان کرتے ہیں۔ اصل میں قدس مہدویت پر مشتمل ہے، پوری ریلی باسکت ہو جاتی ہے تو جس ہستی نے حکم دیا تھا اس کا نام ہی نہیں ہوتا۔ کس نے حکم دیا تھا؟ نائب امام نے حکم دیا تھا، خمینی کبیر نے حکم دیا تھا، اور خمینی کبیر تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کہتا، ان کی مرضی سے کرتا ہوں۔ تو نائب امام کا حکم ان کی مرضی سے ہوا تھا، اور خود یہ جو اتنا عظیم و شان ہدف ہے یہ مولا نے اپنے ناصرین کے ساتھ کرنا ہے، لیکن اس کی تیاری تو ہم نے ابھی سے کرنی ہے۔ ہماری ہر قدس ریلی درواقعے مولا کے ظہور کی تیاری ہے، یہ وہی جذبہ نصرت ہے، اس کو واضح انداز سے بیان کرنا چاہیے۔ مولا کا ذکر کرو، یہ ہماری مجالس، چونکہ مجھ سے پہلے بھی چند دن پہلے ایک برادر محترم نے اشارہ کیا تھا کہ آپ مجالس کے حوالے سے بیان کریں، تو عزیزان گرامی یہ جو ہماری مجالس ہیں، یہ ماہ محرم اور سفر، کس حجت خدا نے حکم دیا تھا کہ انہیں بپا کیا جائے؟ ہمارے پانچویں مولا کا حکم تھا کہ مجالس شروع کی جائیں، محرم و سفر کو احیاء کیا جائے۔ امام باقر علیہ السلام کے زمانے سے آزاداری شروع ہوئی اور آج تک یہ آزاداری چلی آ رہی ہے۔ کبھی سوچا کہ امام نے کیوں حکم دیا تھا؟ حکم اسی لیے دیا تھا کہ ایک حجت خدا نے اعلان قیام کیا تھا، لیکن امت نے ان کے ساتھ ان کی جس طرح نصرت کرنی تھی نصرت نہیں کی۔ اینڈ ٹائم پر لاکھوں محبوں میں سے صرف چند لوگ ناصر بن سکے، اور ایک حجت نے ابھی دوبارہ اعلان کرنا ہے قیام کا۔ تو کربلا کو ہر سال دہرایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ ابھی حسین باقی ہے، ابھی وارث حسین موجود ہے، اسے حبیب جیسے لوگ بھی چاہیے، عباس اور اکبر جیسے بھی چاہیے، ابھی ایک قیام باقی ہے۔ تو یہ جو ہم ہر سال کربلا کو دہراتے ہیں، یہ جو ہم گریا کرتے ہیں، کبھی توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، یہ ہمارا گریا کیا ہے؟ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ ہم گناہوں کو بخشانے کے لیے آ رہے ہیں، اپنا کوئی کام نکلوانے آ رہے ہیں، نہیں۔ یہ تو مجلس اتنی مقدس ہوتی ہے کہ وہاں ویسے ہی گریا ہماری بخشش کا باعث ہے، لیکن ہمارا گریا ایک ہدف ہے، وہ ہدف یہ ہے کہ ہم اس لیے روتے ہیں، کاش ہم کربلا میں ہوتے، ہمارے مولا اس طرح تنہائی اور بے کسی میں مارے نہ جاتے۔ ہمیں اس لیے رونا آتا ہے کہ مولا ہم کس طرح آپ کی مدد کریں، کاش ہم ہوتے، لیکن حسین کی روح ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ جو تم میری نصرت کا یہ عہد کرتے ہو اور یہ جو آرزو رکھتے ہو، ابھی میرا بیٹا موجود ہے اور ایک کربلا اور بھی باقی ہے۔ اپنے گریوں کو مہدی کی نصرت میں تبدیل کرو۔ اصل میں یہ ہمارے گریے اسی لیے ہیں کہ ہم حسین کا گریا کر کے مہدی کی نصرت کا عزم کرتے ہیں، ہم اس گریے سے مولا امام مہدی کے گریے کی طرف آتے ہیں کہ جو ابھی بھی کربلا میں اپنی تنہائی کا گریا کر رہا۔ مجھے بتائیں، آیا وارث حسین ابھی تنہا ہے یا نہیں؟ آج بھی حسین تنہا، کیا وجہ ہے کہ زہرا کا بیٹا ہمیشہ تنہا رہا ہے، چاہے وہ جعفر صادق کی شکل میں ہو یا موسیٰ کاظم کی شکل میں ہو یا امام تقی و نقی کی شکل میں ہو یا امام عسکری و مہدی کی شکل میں ہو۔ کربلا اسی لیے کہی گئی تھی کہ دہرائی جائے کہ اس کے بعد جب بھی تو کوئی زہرا کا بیٹا تمہیں بلائے تو پھر اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑنا۔ کربلا ہماری درسگاہ ہے، ہم یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ کربلا ہماری درسگاہ ہے، کس کے لیے درسگاہ ہے؟ مہدی کے لیے تیار ہونے کی درسگاہ، یوسف زہرا کے لیے تیار ہونے کی درسگاہ۔ ایک صلوات پڑھنے والے محمد والے ہمارا کوئی پروگرام بھی وقت کے امام کے ذکر سے خالی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کا کوئی نظام وقت کے امام کے بغیر نہیں چل رہا، کائنات کا کوئی نظام لولا الحجت لسخط الارض باہلہا، کائنات کا کوئی نظام ان کے وجود کی برکت کے بغیر نہیں چل رہا۔ دنیا میں جو رنگ، جو خوشبو، جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بے بقائی بقیت دنیا و بے یمن ہی روزک الورا و بے وجود ہی ثبتت الارض والسما، یہ مہدی کے وجود کی برکتیں ہیں کہ دنیا ابھی تک باقی ہے اور یہ کائنات کی رگوں میں رزق جاری ہے، یہ آسمان اور زمین اپنے اپنے مقام پر ہے۔ تو جب اللہ نے حجت کو اس انداز سے قرار دیا کہ کائنات کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو اس کے ماننے والوں کا اس کے بغیر کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ ہمارے کیوں پروگرام ان کے بغیر ہوتے ہیں؟ ہماری مجالس ان کے بغیر کیوں ہوتی ہیں؟ ہمارے جشن ان کے بغیر کیوں ہوتے ہیں؟ ہمیں تو بہانے ڈھونڈنے چاہیے ہر امام کے جشن کو مہدی سے جوڑنے کے، ہر امام کی شہادت کو مہدی سے جوڑنے کے لیے۔ ہمارے پاس پروردگار نے ہمیں کبھی وارث کے بغیر نہیں چھوڑا، یہ شیعہ قوم کا فخر ہے، ہر دور میں ہمارے پاس ایک وارث موجود ہے، پروردگار کا خلیفہ موجود ہے، جس سے ہم درد دل کر سکتے ہیں، جس سے توسل کر سکتے ہیں، جن کی بارگاہ میں اپنی آرائش پہنچا سکتے ہیں، جو مشکل کشا ہیں، ہر دور میں موجود ہے ولی خدا۔ ہم کیوں ان کا ذکر نہ کریں؟ ہماری رگ و رگوں میں ان کا ذکر ہے، ہمارے تمام امور میں ان کا ذکر ہونا چاہیے۔ ایک شکوہ میرے مولا کا یہ بھی ہے جو ان کی توقیات میں آیا ہے، فرماتے ہیں کہ ولا ناسین علی ذکرکم، میں نے تو تمہیں نہیں بھلایا، ہاں تم مجھے بھول گئے، تم مجھے بھول گئے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا کیوں نہیں ظہور کرتے؟ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم ان کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ ہم کتنا اپنے امام کو یاد کرتے ہیں؟ اصل میں شب و روز گزر جاتی ہے، ہم کتنا اپنے مولا کو پکارتے ہیں؟ امام کن کے لیے ظہور کریں؟ جو لوگ اپنے کاموں میں مگن ہیں، جو انہیں سال میں صرف ایک دن یاد کرتے ہیں۔ امام اس قوم کے لیے، شاید وہ ہماری نسلوں میں سے ہی ہو، اس قوم کے لیے ظہور کریں گے کہ جو شب و روز صرف اللہ کو یہی پکار کر کہے گی کہ خدایا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ ہمیں کوئی بیماری کی باتوں سے مطلب ہے، نہ رزق کی باتوں سے مطلب ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں آنی جانی والی، ہم ہر چیز کو برداشت کر لیں گے، یوسف زہرا کا فراق برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسی قوم آئے گی، ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مشتاق ہوں گے اپنے مولا کی زیارت کے، جو ہر آن ان کو یاد کریں گے، ہر آن ان کے لیے گریا کریں گے، کہاں ہے میرا مولا، اس وقت کس عالم میں ہے، جن کی سوچ فکر کا محور مہدی ہوگا، ان کے لیے امام ظہور کریں گے۔ اور انشاءاللہ یہ ظہور دنیا دیکھے گی، اور وہی وقت ہوگا جب پوری دنیا کی تقدیر بدلے گی۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ تین وظائف ہو گئے، چوتھا وظیفہ، یہ ایک اہم ترین وظیفہ کہ جس کے بارے میں مولا نے شکوہ بھی کیا تھا، میں پہلے وہ شکوہ آپ کی خدمت میں دہرا دیتا ہوں۔ شیخ مفید علیہ رحمہ، بہت بڑی ہستی، ہمارے بارہویں امام، انہیں خط لکھتے ہیں، خط کے اندر لکھتے ہیں کہ اے شیخ مفید، یہ شکوہ ہے، توجہ فرمائیے گا، مولا کا شکوہ اپنے نائب کو، حجت خدا کا شکوہ وقت کے فقیہ کو۔ کہتے ہیں شیخ مفید، اگر ہمارے شیعہ، چونکہ شکوہ کر رہے ہیں امام، لیکن شیعوں سے محبت کا عالم دیکھیں، شیعوں کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو اپنی اطاعت کی توفیق دے، اے شیخ مفید، اگر ہمارے شیعہ ہم سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر ہم دل اور متحد ہو جاتے تو ہمارے دیدار کی نعمت میں لحظہ بھر بھی تاخیر نہ ہوتی، ہمارے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی، اور یہ مکمل معرفت سے ہماری ملاقات کو پا لیتے، تو اب یہاں مولا نے دو چیزیں بیان کی، ایک تو کسی عہد و پیمان کا ذکر کیا کہ اس کے بارے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے، معصوم فرما رہے ہیں کہ اے شیخ مفید، اگر ہمارے شیعہ اکٹھے ہو جاتے، ہم دل ہو جاتے، تو میرے ظہور میں لحظہ بھر تاخیر نہ ہوتی۔ اب ہم خود دیکھیں، آیا ہم شیعہ اکٹھے ہیں؟ آیا ہم دل ہیں؟ آیا ہماری ہم عبادتوں میں اکٹھے ہیں؟ ہم عزاداریوں میں اکٹھے ہیں؟ ہم سیاسی کاموں میں اکٹھے ہیں؟ ہم تنظیموں میں اکٹھے ہیں؟ ہم رفاعی کاموں میں اکٹھے ہیں؟ ہم تو کسی کام میں اکٹھے نہیں۔ ایک عجیب مسئلہ ہے، بلکہ برعکس، دشمنان کو دیکھیں، ہمارے مخالفین کو دیکھیں، وہ ہمیشہ سے اکٹھے چلے آ رہے ہیں، ان کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی۔ جو تنظیمیں 50 سال پہلے بنی تھیں وہ نہیں ٹوٹی، اسی طرح چلی آ رہی ہیں، ان کے سارے کام اکٹھے، ان کی تبلیغ میں وہی اتحاد ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، ان کے رفاعی کاموں میں وہی اتحاد ہے۔ ہم شیعوں کو کیا ہے؟ سال ہر سال گزر گئے، آج تک ہم اکٹھے نہیں ہوئے۔ ہم اکٹھے ہوں گے، کوئی چھوٹے کام کریں گے، تو کل مہدی کے ساتھ مل کر کوئی دنیا کے بڑے کام کریں گے۔ تو جب ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہم اپنے امام کو اکٹھا ہو کے نہیں دکھاتے، تو امام کن کے لیے ظہور کرے؟ کس ملت کے لیے ظہور کرے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے اندر، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں تو مختلف جو ہماری تنظیمیں ہیں، سیٹ اپ ہیں، میرا تو کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن میں تمام تنظیموں کو جا کے یہ کہتا ہوتا ہوں، جب ان کے پروگرام ہوتے ہیں، بندہ حکیر کو بلاتا ہوں، میں کہتا ہوں خدا کے لیے تنظیمیں بناؤ، لیکن ملت کے کاموں کو تقسیم کرو، ملت کو تقسیم نہ کرو۔ تنظیمیں بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، بناؤ، مختلف سیٹ اپ بناؤ، لیکن کام تقسیم کرو۔ خود تسبیح کے دانوں کی طرح متحد ہو جاؤ، کوئی علم کا کام لے لے، تعلیم کا کام لے لے، کوئی رفاہ کا لے لے، کوئی سیاست کا لے لے، کوئی کلچر کا لے لے، لیکن آپس میں اکٹھے ہو جاؤ۔ تم سب امت امام مہدی ہو، تم نے کل مولا کا دست بازو بننا ہے، آپس میں ایک ایک کام میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ منتظر کی شان نہیں ہے۔ ہم کیوں ایک ایک کام میں جھگڑ رہے ہیں؟ کیوں ایک کام ایک دوسرے کی مقابلہ بازی میں کرتے ہیں؟ کیوں یہ طرح طرح کے پرچے بنائے ہوئے ہیں؟ کیوں طرح طرح کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں؟ ہمارا ایک ہی پرچم ہے، وہ علم عباس ہے، اس کے تلے، اس کے نیچے پوری امت اکٹھی ہو سکتی ہے، اس کے تلے ہم سب جمع ہو سکتے ہیں، مل کے بھی کبھی کوئی کام کریں مولا کے لیے، تاکہ ان کا دل ہم سے خوش ہو۔ مہدی کا دل ہم نے خون کیا ہوا ہے اپنے استفتراق سے۔ میں یہ بات ذمہ داری سے کہتا ہوں، مولا کے یہ جملے نقل ہوئے ہیں کہ تم لوگوں نے اپنی افتراق سے میرے دل کو خون کیا ہوا ہے۔ کسی جگہ پہ ایک چھوٹا سا کام اکٹھے ہو کے ہم نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ خود دیکھ لیں ہمارے علاقوں میں، شہروں میں کیا ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں کس قدر افتراق ہے۔ توجہ فرمائیے گا، امام نے یہ نہیں کہا کہ متحد ہو، معصوم نے فرمایا ہم دل ہو جاؤ، چونکہ جب یہ متحد ہوتے ہیں نا، تو اس وقت جسم اکٹھے ہوتے ہیں، کسی ایشو میں جب یہ متحد ہوتے ہیں تو جسم اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن دل اکٹھے نہیں ہوتے، دلوں میں کینے رہتے ہیں۔ مولا اس اتحاد کو بھی پسند نہیں کرتے، مولا فرماتے ہیں ہم دل ہو جاؤ، کہ تمہارے دل اکٹھے ہو جائیں، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرو، واقعا اخلاص سے ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور یہ سیکھو کہ مومن کیسے مومن کی مدد کرتا ہے، تاکہ تمہیں یہ ادراک حاصل ہو کہ پھر امیر مومنان کی کیسے مدد کرنی۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہزار ہاں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ اہم ترین عنصر ہے عزیزان گرامی۔ لوگ پوچھتے ہیں مولا ظہور کیوں نہیں کرتے، پہلے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کب سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو تمام تنظیموں کے جو سیٹ اپ ہیں، بلاتے ہیں بندہ حکیر کو مہدویت پر دروس کے، میں سب کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ لوگ ان کے ساتھ تو جا کے اکٹھے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تو جا کے تصویریں کھنچاتے ہیں، خدا کے لیے مومنین کے اندر بھی کوئی اتحاد اور ہمدلی کی باتیں کریں، چھوڑ دیں یہ سیٹ اپ کی باتیں، یہ محدودیتیں ختم کریں، اپنے ظرفوں کو وسیع کریں، تنگ نظریے ختم کریں۔ ہم ایک امام کی امت ہیں، ہمارے اندر کیوں اتنی تنگ نظری ہے؟ خدا کے لیے دشمن کو ایک امت منتظر بن کر وحدت اور ہمدلی سے دشمن کو دکھاؤ کہ ہم سب مہدی کی امت ہیں، ہمارے اندر کوئی افتراق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ چوتھا وظیفہ جو ہے وہ عہد و پیمان کی بات ہوئی تھی کہ مولا نے شکوہ کیا تھا، اگر ہمارے شیعہ ہم سے کیا ہوا عہد و پیمان وحدت اور ہمدلی سے پورا کرتے۔ اب میں اس عہد و پیمان کے بارے میں تھوڑی سی گزارش کرتا ہوں، پھر اپنے ٹائم کو دیکھتا ہوں۔ وہ جو عہد و پیمان تھا وہ ہمارا تقریباً جو ہے وہ پانچواں وظیفہ بنتا ہے عہد و پیمان۔ اس عہد و پیمان میں کیا ہے؟ تین شکے ہیں اس عہد و پیمان کے۔ ہم نے اپنے اماموں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ مولا کی غیبت میں ہم امر بالمعروف نہیں منکر کیا کریں گے، تاکہ قائم جب آئیں تو ہم چھوٹی چھوٹی سطح پر گناہوں اور ظلم کا مقابلہ کر کر کے تیار ہو جائیں گے، اور جب مولا آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر عالمی سطح پر ظلم کا مقابلہ کریں گے۔ یہ ہمارا وعدہ تھا، اور اس وعدے کو مختلف جو روایات ہیں اس کے اندر یہ وعدہ جو ہے ہمارا بیان ہوا ہے، جس میں ہم ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخری زمان میں ایک ایسا گروہ آئے گا کہ جن کی جزا اسلام میں سبقت کرنے والوں کی طرح ہوگی۔ کیوں؟ یہ امر بالمعروف نہیں منکر کرتے ہوں گے، اہل فتن و فساد سے جنگ کرتے ہوں گے، یہ قائم کے ناصر ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں ہمارے جو فروع دین ہیں ہم ان میں کس پر عمل کر رہے ہیں اور کس پہ نہیں کر رہے ہیں۔ میں ایک تھوڑی سی دہرائی فروع دین کی آپ کے سامنے۔ نماز پڑھتے ہیں، فروع دین 10 ہیں ہمارے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ، حج کا بھی شوق ہے، زکوٰۃ خمس بھی کچھ نہ کچھ ادا ہوتی ہے، جہاد کے بھی جذبے ہیں، تولّہ تبرّہ جو سمجھ آتا ہے وہ کرتے ہیں، اس کی بھی میں داستان بتانے والا ہوں۔ ایک مظلوم ترین رکن کہ جس پہ بالکل عمل نہیں ہو رہا، جو کہ دقیقاً امام کے ظہور کی شرط ہے، جو کہ امام کے ناصروں کی صفت ہے۔ امام کے ناصر کون ہیں؟ یا امرون بالمعروف و ینہون عن المنکر۔ مہدی کے ناصروں کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہیں منکر کرتے ہیں۔ وہ کسی جگہ پہ ظلم دیکھتے ہیں تو احتجاج کرتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھر باہر ہر جگہ پہ گناہ کو ناپسند کرتے ہیں، اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ البتہ امر بالمعروف کی اپنی شرائط ہیں، امر بالمعروف کے درجے ہیں۔ بعض دفعہ امر بالمعروف طاقت سے ہوتا ہے، بعض دفعہ اگر طاقت سے نہ ہو سکے تو احتجاج سے ہوتا ہے، اگر احتجاج سے نہ ہو تو اپنے اظہار سے، چہرے کے اظہار سے ہوتا ہے، اگر وہ بھی کوئی ظالم اس حد تک بھی نہ کرنے دے تو دل میں ہوتا ہے۔ تو اس کے مختلف مراحل ہیں، لیکن یہ ہمارا واجب فریضہ ہے۔ اچھا، اب ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بعض وقت گناہ دیکھتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں، نہیں روکتے۔ کیوں نہیں روکتے؟ کہ ان کی نظروں میں خام خواہ برا بن جاؤں گا، یہ چار آدمی مجھے سلام کرنے والے یہ بھی نہیں کریں گے، اللہ اکبر۔ بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی برا کام ہو رہا ہوتا ہے، روکنے کی کوشش کریں تو چار آدمی سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں، بھائی یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ اچھا، یا پھر اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، امام زمانہ آئیں گے خود ہی ان کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو جو قوم اپنے حصے کے کام امام کے ذمہ لگا رہی ہے، امام ان کے لیے تو ظہور نہیں کریں گے، امام تو ان کے لیے ظہور کریں گے کہ جو اپنے حصے کے بھی کام کریں گے اور پکاریں گے کہ مہدی آ، تیرے حصے کے کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہمیں حکم تو دے۔ ہم کون لوگ ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ارد گرد، ہم بولتے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نہیں بولتے کسی گناہ کے بارے میں، کسی انحراف کے مد مقابل، کسی بدعت کے، سب سے زیادہ تکلیف مولا کو ہو رہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک امام بارگاہ میں نہیں بول سکتا، یہ ایک گلی میں نہیں بول سکتا، یہ ایک گھر میں نہیں بول سکتا، یہ ایک محلے میں ظلم، برائی، انحراف، بدعت کو دیکھتا ہے نہیں بولتا، یہ کہاں سے میری نصرت کرے گا؟ یہ کل میرے ساتھ مل کر کیسے دنیا کے بڑے بڑے شیطانوں کا مقابلہ کرے گا؟ جو چھوٹے چھوٹے شیطانوں کے مد مقابل مصلحتوں کا شکار ہو جاتا ہے، جسے اپنی عزت و آبرو کا خیال ہو جاتا ہے، جو ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ کل میرے ساتھ مل کر کس طرح بے خوف ہو کے بڑے بڑے شیطانوں کا مقابلہ کرے گا. تو عزیزان گرامی یہ ہمارا وظیفہ ہے, واجب ہے کہ ہم اپنا کام تو کریں آج سے, اس میں انتظار نہیں ہونا چاہیے. آج سے سب سے پہلے اپنے وجود پر عمل بالمعروف کر, اپنے وجود سے ہر وہ چیز نکال جو تیرے مولا کو دکھ دینے والی ہے. پھر اپنے بچوں پہ کام کر, اپنے گھر پہ کام کر, اپنے گھر کے باہر جہاں جہاں تک تیری آواز جا سکتی ہے, جو جو تیری آواز سن کر اثر لے سکتے ہیں, تیرے رشتہ دار ہیں, تیرے دوست ہیں, تیرے محلے والے ہیں, جہاں جہاں تک تیرا اثر رسوخ ہے, تیرے ملازم ہیں, تو افسر ہے تیرے نیچے, تیرے متحد ہیں, جہاں جہاں تک تو اثر رسوخ رکھتا ہے وہاں وہاں تک عمل بالمعروف نہ منکر ہمارا فریضہ ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو مولا کے ظہور کا باعث ہیں, اور اللہ ہمیں انشاءاللہ امر بالمعروف کرنے والا ناصر بنائے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اسی طرح ایک چھٹا وظیفہ جو مولا کے ظہور کا باعث ہے اور منتظرین کی نشانی ہے وہ ہے تولا و تبرع. اب ہمارے ہاں لوگوں نے تولا و تبرع کا معنی یہ سمجھا ہوا ہے کہ نعرے لگاؤ اور لانتے بھیجو, اس کے علاوہ کوئی پتہ ہی نہیں تولا و تبرع کیا ہے. میں اب آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں. مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو میری نسل سے قائم کو اس حال میں دیکھیں کہ ان کے قیام سے پہلے ان کی پیروی بھی کریں, ان کی اقتداء بھی کریں. اب یہاں سے تولا تبرع کی بات, قائم کے محبین سے محبت کریں اور قائم کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کریں. تولا کیا ہے؟ جو مہدی سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کریں, جو بھی مہدی کی امت کا فرد ہے اس سے محبت کریں, اور جو قائم کا دشمن ہے اس سے بیزاری کریں. فرماتے ہیں کہ یہی افراد, رسول اللہ فرماتے ہیں یہ افراد جو قائم کے محبین سے محبت کریں گے اور دشمنوں سے دشمنی کریں گے, یہ میں نبی کے دوست ہیں, میرے ساتھی ہیں, اور روز قیامت میری امت کے سب سے عظیم افراد ہیں کہ جو میرے قائم کی خاطر تولا و تبرع کریں. تولا تبرع یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے چاہنے والوں سے چاہت کا اظہار کریں, ان کی خدمت کریں, ان سے کینہ نہ رکھیں, ان سے بغض نہ رکھیں, ان سے محبت کریں. یہ ہے تولا, نہ کہ نعرے لگانا, نہ کہ کسی پہ نفرین کرنا, کسی پہ لعنت بھیجنا. نہیں, اگر ایک مومن کا بغض بھی, یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر میرے دل میں ایک مومن کا بغض بھی ہوگا خدا کی قسم میرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا, سارے عمل کو کفل لگ جاتا ہے, کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھتا جب تک اس بغض کو ختم نہ کرو. اتنا پروردگار ناراض ہوتا ہے ایک اہل اسلام, ایک مومن کے بغض سے. اپنے دلوں کو بغض سے خالی کرو, آخر اس بغض کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آج آپ اپنے دلوں میں نگاہ ڈالیں تو کئی قسم کا بغض ہے, رشتہ داروں کا بغض ہے, کوئی دوستوں کا بغض ہے, کوئی محلے والوں کا بغض ہے. اور جب اتنے بغض ہوں تو ہماری پھر دعائیں کیسے قبول ہوں گی, ہماری یہ باتیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایک مومن کا بغض جو ہے وہ سارے خیر کو, ساری برکات کو روک لیتا ہے. مولا کی خاطر آج سے بغض نکال دیں, اپنے دلوں کو خالی کر دیں. اور یہ بغض کیسے نکلے گا؟ اللہ کی خاطر سب کو معاف کر دیں. جس جس نے آپ کو تکلیف دی ہے مولا سے ایک توسل کریں کہ مولا آپ کا ناصر بننا چاہتا ہوں, آپ کی خاطر جس مومن نے مجھے اگر کوئی نقصان پہنچایا ہے آج سے آپ کی خاطر میں معاف کر دیتا ہوں, کبھی بھی اس کے بارے میں کینہ دل میں رکھوں گا. یقین جانیے یہ لفظ آپ کہتے جائیں گے ایسی روحانیت کا احساس آپ کے اندر پیدا ہوگا اور اتنے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے آپ, پھر آپ کو اپنی عبادتوں پہ بھی مزہ آئے گا اور دعاؤں کی قبولیت پر بھی یقین پیدا ہوگا. مومن کا بغض منتظرین کی نشانی نہیں ہے, منتظرین کی نشانی ہے کہ اس کا دل مشرق میں رہنے والے مومن کا دل مغرب میں رہنے والے مومن کے ساتھ دھڑکتا ہے. منتظرین کی نشانیاں یہ بیان ہوئی ہیں. ہماری روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ جب زمانہ ظہور ہوگا اس زمانے کے جو لوگ ہوں گے, یعنی یہ مومنین روایات میں ہے کہ لزحمت الشہنا من قلوب قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں سے بغض و کینہ ختم ہو چکا ہوگا اور اتنی محبت کا عالم ہوگا. روایات میں ہے کہ مولا اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کی جیب میں ہاتھ ڈالے اور اپنی ضرورت کے مطابق پیسے نکالے تو دوسرا خوش ہوگا کہ بھائی نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے. مومنین کا معاشرہ یہ ہے، مومنین کا معاشرہ یہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کینے کے طور پہ لیتے. ہم کب کینہ کرتے ہیں؟ ہم اپنے ائمہ کے دشمنان سے کینہ رکھتے ہیں، اور جو ان دشمنان سے دوستی کا دم بھرتے ہیں ان سے کینہ رکھتے ہیں. ہمارا قیمہ جو ہمارا کینہ ہے یہ اماموں کی خاطر ہے، اور ہماری دوستی وہ بھی اپنے اماموں کی خاطر ہے. ہم اہل ایمان سے ہمیشہ محبت کرتے ہیں، ان کی کوتاہیوں سے چشم پوشی کرتے ہیں. ہماری یہ فضا ہے، یہ روحانی فضا ہے. یہ جب تک پیدا نہیں ہوگی عزیزان گرامی کوئی خبر نہیں ہے، اس وقت تک کوئی انتظار نہیں ہے اور کوئی ظہور کی خبر نہیں ہے. ایک صلوات پڑھنے والے محمد و آل محمد. آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو، پھر انشاءاللہ کوئی سوال جواب کے کچھ مسائل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہوں. ایک آخری وظیفہ، ویسے وظائف اور بھی ہیں لیکن جو بنیادی باتیں وہ میں نے آپ کو بیان کر دی، اب آپ خود بھی تائید کریں گے کہ ہم یہ کام البتہ بھی ہم نے شروع نہیں کیے تھے، ویسے باقی سارے کام کر رہے تھے، یہ کام نہیں کیے. تو یہی وجہ ہے کہ مولا کا ظہور بھی نہیں ہو رہا، اور یہی وجہ ہے کہ مولا شیعوں میں ابھی تک منتظرین نہیں دیکھ رہے. آخری جو وظیفہ ہے ہمارا، وہ البتہ اس کا کچھ حد تک ہمارے معاشرے میں اس کی رمق ہے، وہ وظیفہ یہ ہے کہ مومنین ایک دوسرے سے تعاون کریں، ایک دوسرے سے رفاہی تعاون کریں. اس حوالے سے ایک جماعت آتی ہے پانچویں امام کی خدمت میں، امام باقر علیہ السلام سے نصیحت طلب کرتے ہیں. امام مومنین کا ایک دوسرے سے جو تعاون ہے اس کو تین جملوں میں بیان کرتے ہیں، تین صورتوں میں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے شیعو، تم میں سے صاحب حیثیت لوگ غریبوں کی مدد کریں، پہلا تعاون یہ، اور مالدار افراد حاجت مندوں کے ساتھ مہربانی اور محبت سے پیش آئیں. اگر آپ کے پاس کوئی حاجت مند مومن آ جاتا ہے اسے دھتکارے نہ، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیں، اگر نہیں تو محبت سے پیش آئیں، اسے تسلی سے دیں. دیکھیں ہمارے ائمہ کے پاس جب لوگ آتے تھے مانگنے کے لیے، بعض اوقات اماموں کے پاس ہوتا تھا دے دیتے تھے، لیکن بعض اوقات نہیں ہوتا تھا، کچھ اس طرح کی تسلی دیتے تھے اس کو کہ وہ غریب بن کے آتا تھا امیر بن کے نکلتا تھا. مثلا جیسے کہتے ہیں ایک مومن آیا معصوم کے پاس، کہنے لگا مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں فقیر ہوں. امام نے کہا یہ حرف نہ کہے تو فقیر ہے، تو غنی ہے. کہنے لگا مولا آپ امام ہیں مگر مجھے تو اپنی حالت کا پتہ ہے، میں کہاں سے غنی ہوں. فرمایا تیرے پاس اتنی بڑی دولت ہے، تجھے بتاؤں اتنی بڑی دولت ہے کہ پوری زمین و آسمان کے خزانے تجھے دیے جائیں، تو وہ گران بہا موتی وہ خزانہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. تو کہنے لگا مولا وہ کون سا موتی ہے، وہ کون سا خزانہ ہے کہ جس کا آپ کو پتہ ہے مجھے نہیں. فرمایا ہماری محبت، ہماری ولایت، اگر دشمن تجھے پوری زمین کے خزانے دے دیں کہ مومن یہ خزانے لے لے اور ہماری محبت بیچ دے تو بیچنے کے لیے تیار ہے. کہنے لگا مولا یہ کام تو میں نہیں کروں گا. تو کہا بس آج کے بعد اپنے آپ کو فقیر نہ کہے، تو بہت بڑا غنی ہے. یہ ہمیں سبق دیتی ہیں باتیں کہ جب فقیر گھر میں آتا ہے اور بعض کا گھر میں کچھ نہیں ہوتا تو محبت سے مہربانی سے پیش آؤ، بد اخلاقی سے نہیں. تیسری چیز جو تعاون کے حوالے سے مولا نے فرمائی، جو کہ جس کی آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کی بہت بڑی کمی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر مومن دوسرے کے بارے میں نیک نیتی سے کام لے، ہمیشہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان پیدا کرو، بد گمانی پیدا نہ کرو، چونکہ بد گمانی پیدا کرنے سے کینے اور بغض پیدا ہوتے ہیں. جب بھی تمہارے بارے میں تو یا تمہارے پاس کسی مومن کی کوئی خبر آئے، کسی کی کوئی فعالیت کی، کسی کے کوئی اچھے کام کی، تو ہمیشہ حسن ظن رکھو، نیک نیتی سے کام لو. بدگمانی نہ کرو کہ یہاں کوئی چکر ہوگا، یہاں کوئی فلاح ہوگا، یہ کہنا شیطانی عمل ہے۔ اصل بات عزیزان گرامی یہ ہے کہ ہمارا یہ شرعی وظیفہ ہے کہ جب بھی میں کسی مومن کے بارے میں کوئی بات سنوں، سب سے پہلے میرا شرعی وظیفہ یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں اچھا گمان پیدا کروں۔ ہاں اگر دلیل سے ثابت ہو جائے پھر برا گمان، اگر دلیل سے ثابت ہو جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، ہم پہلے مرحلے میں برا گمان پیدا کرتے ہیں، اگر کوئی دلیل سے ثابت ہو تو پھر شاید اچھا گمان پیدا کرتے ہیں۔ ایمانی معاشرہ یہ نہیں ہے، منتظر معاشرہ وہ ہے کہ جو ہمیشہ ایک دوسرے کے بارے میں نیک نیتی سے کام لیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کی خطا کی خبر بھی پہنچتی ہے تو اس کی بھی توجیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں شاید اسے کوئی مجبوری ہوگی، شاید کوئی مسئلہ بن گیا ہوگا، شاید کوئی اضطراری حالت ہوگی، اس کو بھی نیک نیتی سے۔ یہ ہے منتظر معاشرہ، یہ وہ معاشرہ ہے کہ جب اس انداز سے قائم ہوگا وہاں مہدی کے آمد کی خبریں آنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جو ہمیں زمانہ ظہور کے قریب کرے گا۔ چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ سوالات آپ کے اپنی جگہ محفوظ میں حاضر ہوں۔ کہ پروردگارہ ہمیں مولا کا سچا منتظر بننے کی توفیق دے، یہ جو اعمال بیان ہوئے یا اللہ مجھے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پروردگارہ مجھے ایسا منتظر بنا جو اپنے امام کے ظہور کا باعث ہو۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ کل ایک مومن بھائی کا سوال آیا تھا کہ جیسا کہ تذکرہ ہوتا ہے کہ قیام مہدی میں کچھ اقوام کو نمایاں حیثیت حاصل ہوگی، جیسے یمنی، اس کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ اور اس وقت مقاومت کی جو ذہنیت بنے ہوئے ہے، اس طرح برصغیر کے بارے میں بھی کچھ ملتا ہے روایت میں یا نہیں؟ عرض خدمت یہ ہے کہ حدیث یہ کہتی ہے آخر زمان کے حوالے سے، وہ حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ احادیث یہ کہتی ہے کہ مہدی کے پرچم سے پہلے، ان کے قیام سے پہلے، سب سے بہترین پرچم یمن کا پرچم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یمن کا سردار تمہارے امام کے ظہور کے لیے کوشش کر رہا ہوگا۔ اور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اہل یمن کی نصرت کرو، ان کی مدد کرو، چونکہ وہ تمہارے امام کے ظہور کے لیے کوششیں کریں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، ویسے بھی ہم آخر الزمان کی روایات پڑھتے ہیں، البتہ پرچم کئی ذکر ہوئے ہیں، خوراسانی کا پرچم، حسنی حسینی کا پرچم، بہت سارے پرچم ہیں، ان کی بھی تعریف بھی ہے مذمت بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ تعریف جو ہے وہ یمن والوں کی ہے۔ اب یمن کون سا یمن؟ وہ یمن جو ائمہ کے زمانے میں تھا، بہت بڑا یمن تھا۔ آج کے ایرانی لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس یمن کا حصہ ہیں، ہم بھی یمن میں ہیں، ہم بھی یمنیوں کے ساتھ ہیں۔ چونکہ یمن ایک فکر ہے، ایک خطہ نہیں ہے، یمن یعنی صحیح ترین تشیع کی فکر، اس کا جب بھی علم بلند ہوگا اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو یمن کے، آج ہمارے ایران و عراق کے جو شیعہ، وہ کہتے ہیں ہم یمن کے ساتھ ہیں، لبنانی شیعہ کہتے ہیں ہم یمن کے ساتھ ہیں، ہم اہل یمن ہیں، ہم یمنی ہیں۔ تو یمن ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے مولا کے ظہور کا۔ تو مولا کے ظہور سے پہلے کچھ اس طرح حالات ہوں گے، ہر طرف فتنہ ہوگا، لیکن یمن کے اندر ایک بہت بڑی قوم مولا کے ظہور کے لیے منظم ہو چکی ہوگی۔ اور انشاءاللہ میں ظہور پر جب گفتگو کروں گا تو بیان کروں گا کل کہ پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ یمن کر رہا ہوگا، سفیانی سے یمن لڑ رہا ہوگا، اور جب مولا ظہور کریں گے، یہی یمن کے شیعہ، کہ جس میں دنیا کا تمام شیعہ ان کے ساتھ ہوں گے، یہی یمن کے شیعہ مولا کی خدمت میں پہنچیں گے، ان کے ناصر بنیں گے، اور امام انہیں حکم دیں گے کہ جاؤ سفیانی اور سفیانی جیسے شیاطین کا خاتمہ کرو۔ البتہ یہ جو آپ نے پوچھا ہے برصغیر کے حوالے سے، یقیناً تشیع، ایمان، مومن، اخلاص جہاں جہاں بھی ہوگا وہ سب مولا کے ہیں۔ زمین، خطے، ملک امام کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ امام جب آئیں گے تو یہ سارے بارڈر ہی ختم ہو جائیں گے۔ امام کو اپنے مومنین سے پیار ہے، امام کو اپنے شیعوں سے محبت ہے، وہ پاکستان کا شیعہ ہو، وہ ہندوستان کا شیعہ ہو، وہ ایران کا شیعہ ہو، وہ سعودی عرب کا شیعہ ہو، جو بھی شیعہ ہے امام کو اس سے محبت ہے۔ آپ کو بتایا امام شیعوں سے کیوں محبت کرتے تھے؟ پہلے مہمہ بھی کرتے تھے اور امام بھی کرتے ہیں. کسی امام سے پوچھا گیا کہ آپ شیعوں سے کیوں محبت کرتے ہیں اور یہ شیعہ بھی آپ سے کیوں محبت کرتے ہیں, تو بڑا پیارا خوبصورت جواب دیا آئمہ نے. فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا کہ یہ جو ہمارے شیعہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خلقوا من فاضل دینتنا, اللہ نے ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے تو خلق کیا, لہذا ان کے دلوں میں ہماری محبت ہے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے. تو شیعہ جو جہاں بھی ہے وہ انشاءاللہ محبت کے تقاضے پورے کرے, انشاءاللہ مولا بھی اس سے محبت کریں گے اور اس سے اپنی طرف کھینچیں گے اور یہ سارے شیعہ امام کے انشاءاللہ ناصر بنیں گے اور ناصر بننے کی صلاحیت پیدا کریں گے. ایک سوال پڑھنا محمد و آل محمد. کسی نے سوال کیا کہ آپ نے بغض کے متعلق دین میں بہت سختی کا ذکر کیا ہے, بغض کو واضح کریں, روزمرہ کی غلط فہمیاں یا کمزور تعلق کے نتیجے میں پیدا ہونے والا احساس. دیکھیں بغض وہ ہے کہ جس میں آپ کو اپنے کسی ایمانی, چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا دوست ہو, اس سے نفرت پیدا ہو جائے, اسے دیکھ کر آپ کے دل کو برا احساس ہو, بغض یہ ہے. اب اس نے کوئی غلطی کی تھی, البتہ اسے بھی نہیں چاہیے, اسے چاہیے اپنی غلطی کو آئے معافی مانگے, لیکن اگر وہ معافی نہیں مانگ رہا آپ اپنے دل کو بغض سے خالی کریں اور خدا کی خاطر اسے معاف کر دیں. کہتے ہیں کہ جو آدمی دوسروں کو معاف کرے گا کل روز معاشر اللہ بھی اس کی بہت ساری چیزوں کو اس لیے معاف کر دے گا کہ تو میرے بندوں کو معاف کرتا ہوا آیا, آج میں تجھے کیوں نہ معاف کروں. تو لہٰذا برا خیال, احساس دشمنی, ناراضگی کا احساس, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بغض کے بارے میں. پھر ایک اور سوال آیا کہ بغض کی اصل تعریف کیا ہے خانگی مسائل میں. جی خانگی مسائل میں, گھروں میں بھی بغض شروع ہوتا ہے, دوستوں میں بھی ہوتا ہے اور محلوں میں بھی ہوتا ہے, بعض کا مختلف پروگراموں میں آتے ہیں ہوتا ہے. بغض یہی ہے کہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں سلام نہیں کرتے, ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے, ایک دوسرے کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے, یہ بغض کی نشانی ہے. اپنے دلوں کو خالی کریں, جس سے سلام کرنے کو دل نہ کریں اس سے جا کے سلام کریں, جس سے ملنے کو دل نہ کریں اس سے جا کے ملیں. اگر بغض کو ختم کرنا ہے تو ایسے ہی ہے, جیسے ایک شخص آیا ایک عالم دین کے پاس کہنے لگا میرا بغض خالی نہیں ہوتا, فلاں مومن ہے اسے دیکھتا ہوں بغض خالی نہیں ہوتا, میں کیا کروں؟ فرمایا کہ جب کسی مجلس میں تو جائے, وہ مومن جب اٹھ کے آنے لگے اس کے پاؤں کے سامنے اس کی جوتی سیدھی کر, تیرا بغض خالی ہو جائے گا, ورنہ یہ شیطان خالی نہیں دے گا. تو اب ہے تو بڑا مسئلہ, جہاد اکبر ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ تقویٰ کے معاملے میں ہوتا ہی جہاد اکبر ہے. چھری چاقو کھانا راحت ہے, آسان ہے, اس لیے جہاد اصغر ہے, لیکن اپنی شخصیت کی نفی کرنا یہ جہاد اکبر ہے. لیکن شخصیت کی نفی ویسے کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن جب اپنے ایمان کے لیے کریں گے نا تو بڑی لذت بھی آئے گی, کیونکہ ہماری شخصیتیں کچھ بھی نہیں ہیں, سب کچھ ہے تو ان کا ہے. ایک سوال جو ہے وہ امام کے ظہور کی نشانی, انشاءاللہ کل اس موضوع پر تفصیل سے بحث ہوگی. پھر اگلا سوال بھی ظہور کے حوالے سے ہے کہ امام جب ظہور کریں گے تو پھر عدل ہوگا, کیوں انہیں قتل کیا جائے گا, اس کے بارے میں انشاءاللہ کل میں تفصیل سے بحث کروں گا. اس کے بعد ایک سوال ہے کہ آج کل بہت سے غریب ضرورت کے علاوہ حوص کے لیے بھی مانگتے ہیں, پیشہ ہے. دیکھیں پیشہ ور لوگ جو ہیں وہ رفا کے کاموں میں نہیں آتے, ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. ایک آدمی کے اچھے پاس خاصے کام کر سکتا ہے, ہاتھ پاؤں میں کام کرے. وہ لوگ جن کی مدد کرنی ہے وہ لوگ ہیں کہ جو بیچارے کام بھی کرتے ہیں لیکن ان کی پوری نہیں ہوتی, گھر کا کنبہ بڑا ہے, بچے زیادہ ہیں, گھروں میں مریض ہیں, پریشانیاں ہیں, گھر کے خرچے سے یا بیماریاں حل کریں یا کھائیں پئیں. یہ جو طبقات ہیں یہ مسکین ہیں, یہ فقیر ہیں, جو سفید پوش ہیں, ہو سکتا ہے وہ آپ سے مانگے نہ لیکن آپ کو پتہ چل جائے ان کی مدد کرنا یہ مومن کا شرعی وظیفہ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آ کے مانگ لیتے تھے, امام انہیں دے دیتے تھے, کچھ آ کے بیٹھے رہتے تھے مانگتے نہیں تھے, ہوتی ان کو بھی ضرورت تھی لیکن عزت نفس تھی, شرم تھی, حیا تھی کہ میں مولا سے یہ کہوں کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں, میں تو مولا سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں, چلے اس چیز کو چھوڑ دو. لیکن امام اس کو بلاتے تھے پردے کے پیچھے سے, اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاتے تھے تاکہ اس کی شرم و حیا, تاکہ امام اس کے چہرے, کسی نے پوچھا مولا پردے سے کے پیچھے سے کیوں دیتے ہو, فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے چہرے کی سرخی دیکھوں. ہمارے ائمہ اس حد تک لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے تھے, اور کچھ ایسے بھی عزت نفس والے مومنین ہوتے تھے کہ امام کے پاس آ کے چلے جاتے تھے، امام دینے کی کوشش کرتے تھے نہیں لیتے تھے، لیکن اماموں کو پتہ تھا ان کے گھر میں بھوک ہے، ان کے گھر میں غربت ہے، ہمارے مولا پھر رات کو جاتے تھے اناج لے کے، پیسے لے کے ان کے گھروں پر دستک دیتے تھے اور وہ چیزیں رکھ کے چلے جاتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے بظاہر سفید پوش لوگ ہیں جو کام بھی کرتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، پیشاور گداگر نہیں ہیں، پیشاور گداگروں کی حوصلہ شکنی کریں، چونکہ یہ لعنت ہے، یہ بیماری ہے۔ وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں لیکن رزق کما نہیں پاتے، یا رزق کماتے ہیں لیکن تھوڑا ہے، ان کی پوری نہیں ہوتی، یہ سارے مسکین ہیں، فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کرنا جو ہے وہ ہمارا فریضہ ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے کسی برادر نے کہا کہ یہ رہبر معظم نے فرمایا، چند سال پہلے فرمایا تھا کہ اسرائیل آئندہ 25 سال نہیں دیکھ پائے گا، اس بات کے بارے میں کچھ روایات کا پتہ چلتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ رہبر بہت اعلیٰ بصیرت کے حامل ہیں، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو بے پناہ تحقیق کے بات کرتے ہیں۔ اصل میں رہبر نے مطالعہ کیا ہے کہ ایک ظالم قوم کتنا عرصہ زندہ رہ سکتی، بس اتنی سی بات۔ آپ نے دیکھا دنیا میں ظالموں کا عروج و زوال، جب ظالم عروج میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کبھی ظالم سے چھٹکارا بھی ملے گا یا نہیں۔ اللہ نے ہر ظالم کے لیے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے، رہبر نے اپنے مطالعے کے بعد اسرائیل کا ٹائم واضح کر دیا ہے کہ یہ جس انداز سے فلسطین اور مستضعفین اقوام پر ظلم کر رہا ہے، یہ 25 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا۔ یہ رہبر نے اپنی تحقیق گزشتہ ادوار میں جو ظالم قوموں کی ظلم کی جو فطری عمر تھی اس کو دیکھتے ہوئے اور ان کے زوال کو دیکھتے ہوئے یہ رہبر نے جو ہے پشین گوئی کی ہے، اور اللہ کرے یہ پشین گوئی انشاءاللہ اس طرح درست ثابت ہو۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے میں ایک سوال یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نظر میں فدا کا حدود اربع اس وقت کی اسلامی حکومت تھی، تو آیا امام کی نظر میں، امام زمان کی نظر میں بھی ایسا ہے؟ یقیناً ایسا ہے، امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں اس وقت کی حکومت اسلامی تھی، امام زمان کی نظر میں فدا کا حدود اربع پوری زمین ہے، پوری زمین ہے، پوری زمین پر اللہ کا حکم جاری کریں گے اور پوری زمین پر حکومت زہرا قائم کریں گے، پوری زمین، چونکہ انہوں نے حق حکومت لیا تھا، حق حکومت قسم کیا تھا، حق ولایت قسم کیا تھا، اس زمانے میں جہاں جہاں تک مملکت اسلامی کی حدود تھی وہاں تک فدق تھی ہماری، وہاں تک ولایت تھی ہماری، فدق ولایت سے جڑی ہوئی ہے۔ فدق سے مراد وہ چند باغ نہیں ہیں، بی بی ان چند باغوں کے لیے نہیں آئی، بی بی نے ایک اہم ترین مسئلہ حل کیا تھا کہ جو لوگ چند باغ دینے میں ظلم کر سکتے ہیں، آیا انہوں نے امر ولایت میں عدل کیا ہوگا؟ بی بی یہ سمجھانے آئی تھی۔ تو اس زمانے میں امر ولایت کی جہاں جہاں تک سرحدیں تھیں تھا، لیکن مہدی کی حکومت کی سرحد ہی نہیں ہے، وہ تو مشرق سے مغرب تک زمین کا مالک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا کا سچا ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا مولا کے سچے ناصروں والی دعا تیری بارگاہ میں کرتے ہیں، وہ قوم جو مولا کو پکارے گی ہم بھی ویسے ہی پکارتے ہیں۔ خدایا ہماری پہلی اور آخری دعا یہی ہے، فرزند زہرہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ضرورت کے لیے پیسے بھی ہیں، صحت بھی ہے، بچے بھی ہیں، دنیا میں جو کچھ دیکھنا تھا ہم نے دیکھ لیا، خدایا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف چاہیے تو دیدار مہدی چاہیے۔ پروردگارا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو مولا کا دیدار کریں اور ان کی اطاعت کریں، خدایا ہماری زندگی میں ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے شیعہ اور ان کے انصار میں سے قرار دے، خدایا ہمیں ایسے لوگوں میں سے قرار دے کہ جو حقیقی معنوں میں منتظرین کے وظائف پر عمل کرتے ہیں اور مولا کے دل کو سکون دیتے ہیں، خدایا ایسے لوگوں میں سے قرار نہ دے جو کسی بھی وقت نعوذ باللہ ان کے دل کو دکھ در دیتے ہیں، خدایا حاضرین کی جو بھی دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔